الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين ورك السجود صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں بیت اللہ خانہ کعبہ جو اول بیت اول مسجد اول عبادت گاہ کا تذکرہ کیا تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام اور نبی اسماعیل علیہ السلام جو کعبہ بنانے والے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے ایک عہد لیا کیا کہ وہ بیت اللہ کو پاک صاف کریں گے یعنی شرک سے پاک صاف کریں گے غیر اللہ کی محبت سے پاک صاف کریں گے. کیوں؟ کیونکہ دو قسم کے لوگ آئیں گے طائفین اور عاکفین. طائفین سے مراد ہے اس کو لفظی معنی تو یہ ہے کہ طواف کرنے والے. اس سے مراد مفسرین نے لیا کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے پوری دنیا سے آئیں گے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آ کر طواف کریں گے. اور کچھ لوگ ہوں گے عاکفین, وہ صرف سفر پر نہیں آئیں گے زیارت کے لیے نہیں آئیں گے, کچھ وقت عبادت کریں گے, وہ اپنا بستر وہاں لگائیں گے, وہ اپنے ٹھہراؤ وہاں کریں گے. تو یہ اعتکاف بھی اسی عاکفین سے نکلا ہے. اٹ مینس اس کا معنی ہے کہ مسجد میں آ کر بستر لگا کر اپنے ٹھہراؤ لگانا, جم کر بیٹھنا تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو مل جائے. تو یہ تو بہت پیچھے سے چلا رہا ہے, پیچھے سے ایک عمل چلا رہا ہے, اور یہ بھی ایک عبادت کا خاص قصہ ہے, خاص طریقہ ہے. ایک ہی نماز پڑھنا وہ ایک وقتی عبادت ہے, ہم گو کہ چلو ایک دو گھنٹے بھی تراوی پڑھ لیں وہ ایک وقتی چیز ہے. اعتکاف یہ ہے کہ دس دن رات, نو دس دن رات مستقل مسلسل مسجد میں بس گس جائیں, مسجد کو اپنی پناہ گاہ سمجھے. ٹو میک دا مسجد یور سینکچوئری یور ریفیوج, ٹو میک دا مسجد دا آئیلینڈ ان دا اوشن, ٹو میک دا مسجد یور اویسس ان دا ڈیزرٹ, اس کو کہتے ہیں. اس نیت سے ہم اعتکاف پر آئے ہیں. اب میں آپ کو ایک مزے کے بعد بتاؤں, ہمیں ایک سفر پر ایک بہت بڑے اللہ والا کی ملنے کی توفیق ہوئی, مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم عالیہ, جو اس وقت کے بڑے محدثین میں سے ہیں. ان کا اعتکاف کا بھی بڑا معمول ہوتا ہے وہاں. وہ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ریاض الجنت, یہ صرف مدینہ منورہ نے, صرف مسجد نبوی نے, اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ریاض الجنت کے اندر اگر آپ کو اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یا اللہ ریاض الجنت میں آپ نے ہمیں اعتکاف کی, آپ نے اعتکاف میں بٹھایا. تو پھر ایک حدیث سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا, کہ جب آپ جنت کے ریاض یعنی جنت کے باغات سے گزریں, فارتعوا آپ چڑھ جائیں, مینز یو شوڈ گریز اینڈ پیسچر, آپ خوب لیں وہاں سے. قلتو, تو سینا ابو ہریرہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وما ریاض الجنہ, یہ جنت کے باغات یہ کیا ہے؟ قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المساجد, المساجد, ہر مسجد روضتم من ریاض الجنہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں. تو آپ کو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی محسوس کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کے لیے توفیق دی, یہی تو ہے ریاض الجنہ. تو آپ ایسے فیل کریں کہ میں تو ریاض الجنت میں, وہ لاٹ ٹھیک ہے, ریاض الجنت نہیں ہے, جو مدینہ منورہ مسجد نبوی میں, مگر ایک اور جنت کے ایک اور باغ میں ہمارے لاہور یو ایم ٹی کے ریاض روزۃ الجنت ہے. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ میں کسی طرح گسا دے جنت میں, اس دن بھی یہی ہوگی نا, آپ بس ہمیں داخلہ دے دیں, آپ اس سائٹ پر دے دیں, اس سائٹ پر دے دیں, کس باب پر دے دیں, آپ باب الریان سے دے دیں, ہم تو رمضان میں روزے رکھنے والے تھے. باب الریان تو وہ خاص گیٹ ہے, خاص دروازہ ہے جنت کا, جو صائمین روزے رکھنے والوں کو ملتا ہے. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید پوچھا, عمر رتو یا رسول اللہ, یہ جو چڑھنا ہے اس کے اندر وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال, تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا مطلب کہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کریں, آپ یہ تسبیحات کریں گے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بات کریں گے, توحید کا اقرار کریں گے, یعنی آپ عبادت کوئی بھی عبادت کریں گے وہ وہی ہے کہ آپ اس باغات میں سے لے رہے ہیں, آپ اس باغات میں سے فائدہ لے رہے ہیں, اس باغات سے آپ غذا حاصل کرنا ہے, ان باغات سے آپ غذا حاصل کرنا ہے. پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر ہے اور مسجد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلیات آتی ہیں. اب تجلیات کیا ہوتی ہیں؟ تجلیات آپ سمجھے ایک نور ہوتا ہے, مگر تجلیات اس نور کو کہتے ہیں کہ وہ آ کر پھر منعکس ہو جاتا ہے. تجلیات اس نور کو کہتے ہیں کہ وہ آ کر منعکس ہو جاتا ہے. اب عکس کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایک شیشہ لے لیں میرر, اور سورج میں جا کر آپ اس کو کیچ کریں سورج کی روشنی کو, اور آپ کہیں اور اس کو پھینک سکتے ہیں. تو مسجد کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت, نور رحمت آتا ہے اور اس مسجد لوگوں میں مومنین کے دل میں اس کو منعقد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ مسجد کی طاقت ہے, ایک پاور سٹیشن ہے, گرڈ سٹیشن ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نور, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور, اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا نور. اور جو اس مسجد کے اندر آ جائے اور اللہ کی یاد کی نیت کر لے, بس وہ مسجد, وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آ رہا ہے, وہ اس کو دل میں منعقد کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی پھر سمجھ میں آتا ہے یہ روزۃ الجنہ کیوں ہے, کیونکہ جنت میں بھی یہی معاملہ ہے. ایک تو جنت کی وہ تعبیر ہے کہ جس کی ظاہری نعمتیں, ظاہری باغات, ظاہری پھل, ظاہری نہر ہے, وہ اصل میں جنت میں اللہ کا پڑوس ملتا ہے. اصل تو جنت کی یہی تعریف ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی دیدار, رؤیت باری تعالیٰ, وہ ملتا ہے. وہ تو نور ہی نور ہے, وہ تو نور ہی نور ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم پہلے جو آپ عصر کے بعد جس پر بات مکمل ہوئی تھی نا, توفیق اور سبب, مسجد میں دونوں چیزیں دمے ہو جاتی ہیں. ایک مسجد خود ہمارے لیے سبب ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے, یہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں اور دینے والے ہیں کسی کو اپنے مسجد میں آنا اور مسجد میں بیٹھنا. اب ہم نے کون سا پھر سبب اختیار کرنا ہے؟ ہم نے مسجد میں اعمال کرنا ہے. مسجد جسموں سے آباد نہیں ہوتا, مسجد اعمال عبادات سے آباد ہوتا ہے. ہم ادھر آ کر اعمال و صالح عبادات کریں گے, پھر ہمارا دل اللہ کی محبت اور تقوی سے آباد ہو جائے گا, تقوی سے آباد ہو جائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے سنت اعتکاف کا تلقین اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا, سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں اعتکاف نہیں چھوڑا. اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا آخری سال, آخری رمضان, اس وقت 20 دن کے اعتکاف کیا, آخری 20 دن میں اعتکاف کیا. تو یہ اعتکاف کیا جاتا ہے تاکہ اب انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا ربط بڑھانا چاہتا ہے, اپنا اٹیچمنٹ, کنیکشن, ریلیشن شپ, لو ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, اپنے محبت والا تعلق بڑھانا چاہتے ہیں. اب چند ہدایت ہم دینا چاہیں گے, گو کہ کوئی سنت اعتکاف میں بیٹھا ہے और भी साथी यहाँ आए हुए हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ सुन रहे हैं, अगर इतिकाफ सुन्नत इतिकाफ को नसीब ना हुआ फिर भी इन आखिरी 10 दिन रात में करने की चीज़ें, अगर सुन्नत इतिकाफ में बैठे तो दौरान इतिकाफ मस्जिद में करें, और अगर कोई नहीं है तो अपने घर में करें, मगर कुछ न कुछ इन दिन और रात को इबादत से बढ़ना चाहिए, इबादत से बढ़ना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हासिल हो जाए। अब देखें मगरिब से शा तो वो आपकी तो छुट्टी का वक्त है, मगर आपने इस छुट्टी का माना है कि मगरिब नमाज के बाद एक नफिल नमाज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आदत शरीफा था, इसको कहते पढ़ने का सलातुल अवाबीन, इसमें 6 रकतें और होती हैं। अब हम हो सकता है पूरे साल ना पढ़ सके, मगर बिलखसूस जब हम इतिकाफ में हैं तो मुतकफीन के लिए तो हम हैं ही, अपने हम आए इसी मकसद के लिए और अपने आप को फारिग इसलिए किया है कि हम इबादत और करें, तो जब इबादत और करना है तो हम फिर मसनून इबादत को ज्यादा करें। तो 6 रकतें मगरब की 2 सुन्नतों के बाद 6 रकतें, इसको कहते हैं सलातुल अवाबीन। अवाब, अवाब उसको कहते हैं कि जो बार बार यानी बार बार रुजू इल्लाह करने वाला, बार बार अल्लाह ताला की तरफ रुख करने वाला, बार बार दिल में अल्लाह ताला का तरफ और तलब रखने वाला। फिर उसके बाद रोज़ा के जो भूख प्यास है उसको एक मुतदिल मकदार में उस भूख प्यास को ख़त्म करना होगा, फिर नमाज की तैयारी होगी, फिर नमाज, फिर सलातो तरावीह। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि तरावी की नमाज के दौरान होश से कुरान सुने, आपको अरबी जबान ना आए, कुछ अल्फाज तो आते हैं, अल्लाह इस्म जलाल वो तो आता है, रहमान ये भी आता है, जन्नत जहन्नम ये भी आता है, मुत्तकीन सालहीन ये भी आता है, कई कई अल्फाज होंगे, आप सुनते जाएं, गौर करते रहें। अब आपने और तो और नमाज का मिठास लेना है। तरावी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि ज्यादा नमाज पढ़ने से नमाज की मिठास खुल जाती है, और क्योंकि हम कम नमाज पढ़ने वाले थे तो कभी अपने ऊपर जबर के साथ कभी जोर के साथ नमाज हम अपने आप को पढ़ाते थे, तरावी की बरकत से नमाज की मिठास आ जाती है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखसूस ज्यादा नमाज और लंबी नमाज रात में पढ़ते थे, बुखार शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर रात में नमाज में खड़े होते थे कि उनके पांव सूज जाते थे, स्वेलिंग हो जाती थी। अब ये तो हमें नसीब नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रमजान की बरकत से हम भी रात को खड़े हैं तरावी की नमाज में। अब बयान के बाद फजर तक आपको इख्तियार है, बिल्कुल जिसको ज़रूरत महसूस है वो आराम करें, जो रात का कुछ हिस्सा इबादत में लगाना चाहे वो कुछ हिस्सा लगा दे, और जो पूरी रात भी इबादत में लगाना चाहे वो पूरी रात लगा दे। अब यहाँ तो कोई जवाब है ही मस्जिद में, तो यहाँ ना कोई किसी चीज़ की झिझक है, ना किसी चीज़ के मज़ीद इंतज़ाम बंदोबस्त की ज़रूरत है, आप इबादत गाह में पहुँच चुके हैं। बहर आज रात 21वीं रात है, ये वो ही पहली रात है उन 5 मुकद्दस रातों का जिसको ताक रातें कहते हैं, इनमें से कोई भी रात लैलतुल कद्र हो सकती है। गो के कुछ मुहद्दिसीन उलमा का इस तरफ रुझान है कि 27वीं रमजान का लैलतुल कद्र को होने का कुछ ज्यादा इम्कान है, मगर हतमी कती यकीन नहीं है, आज रात भी लैलतुल कद्र हो सकती है। और हमने लैलतुल कद्र 5 रात गुजारने, 21, 23, 25, 27, 29, तो आज वो भी रात है, वो शुरू हो गया। ये भी समझे मुत्तकफीन का आगाज इसी चीज से होता है, क्या पता अल्लाह ताला हमारा आगाज लैलतुल कद्र से कर ले। कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि अगर आप 5 रात शब्बेदारी करें इस नियत में, इस गुमान में, उस उम्मीद में, तो अल्लाह ताला तो देने वाले हैं और अल्लाह ताला के खजाने कोई कम नहीं है, ना कोई मुतद्दिद है, अल्लाह ताला चाहें और बंदे को देखें तो अल्लाह ताला 5 लैलतुल कद्र के स्वाब उनको भी दे सकते हैं। اللہ تعالیٰ پر یہ بعید اور عزیز یہ دور اور مشکل نہیں ہے. بہرحال پھر سحور کا انتظام ہوگا جیسے ساتھ ہیں, پھر فجر کی نماز ہوگی. فجر کی نماز کے بعد ایک مختصر 10 منٹ درس ایمان ہوگا. اس کے بعد ایک اور بہترین عمل ہے, اس کو کہتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین, کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک مغز مکھن راز کور ایسنس اسپرٹ ہوتا ہے, وقلب القرآن یاسین. تو کوشش کرنا چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد یاسین کی تلاوت کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان کو جی چاہتا, جیسے سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ ہر امتی ہر مؤمن کے دل میں سورہ یاسین یاد ہو. اب ہو سکتا ہے کوئی کھلاڑی 9-10 دن میں سورہ یاسین ہی یاد کر لیں, کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں, ایک ہی سورت کی بات ہے, 9-10 دن ہیں, آپ تو ماشاءاللہ پورا سال نہیں پڑھتے ہیں, 10 دن میں ایگزام کی تیاری کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے آپ 10 دن میں کیا کرتے ہیں, ہاں کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ بس ایسے ہی سمجھ لیں, ہو سکتا ہے کوئی طالب صادق سورہ یاسین یاد ہی کر لے. اب یہاں سے اعتکاف سے لے کر یاسین کا تحفہ لے کر جائے کہ اب یاسین میرے دل کا حصہ بن گیا, اور قرآن کا دل میرے دل میں آ گیا ہے, قرآن کا دل میرے دل میں آ گیا ہے. قسم قسم کی نیتیں آپ کر سکتے ہیں, یعنی ایک موقع ہے, شروع سے سوچیں, شروع سے ایک لمبی امید باندھیں, شروع سے اپنی منصوبے باندھیں کہ ان 10 دن رات میں ہم نے کیا کرنا ہے. پھر اگلی چیز ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون دعائیں ان کو معمولی نہ سمجھنا, اس وجہ سے کہ ہم پہلی دوسری تیسری جماعت میں اس چیز کو یاد کرتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے, اذکار نبوی سب سے اہم اذکار ہے. اولیاء کے اذکار اس وقت فائدہ دیں گے جب ہم انبیاء کی دعائیں اذکار کریں گے, اور مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ذکر کریں گے, اور بالخصوص کھانے پینے سے پہلے اور بعد, سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد, مسجد کے آنا جانا, کم از کم اعتکاف کی حالت میں یہ دعا یاد آئے, کیونکہ ہمیں تو وضو قضاء حاجت کے لیے نکلنا واپس آنا نکلنا واپس اس کی مشق ہوگی. اور کھانے پینے کے تو ہر حال میں رمضان میں یہ دعا ہمیں یاد آنی چاہیے, اس کی مشق کریں, اس کی پریکٹس کریں. اس کے ایک طریقہ یہ ہے کہ رات جب سونے لگیں تو آپ غور کریں کہ میں نے وہ سنت دعا استعمال کی, جب میں کھانے سے پہلے میں نے دعا کی تھی, کھانے کے بعد میں نے دعا کی تھی, جب میں گیا تھا وضو کھانے کے لیے مسجد کے نکلنے کی دعا میں نے پڑھی تھی, جب واپس آ رہا تھا مسجد میں نے مسجد آنے کی دعا پڑھی تھی. اس طرح اپنے آپ کو چیک کریں, چند دن کی مشق کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں یاد رہیں گے, یہ دعائیں یاد رہیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کسی اور محفل میں آپ کو اس پر مزید گفتگو دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں, یہ صرف الفاظ نہیں ہیں, ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی ایک حال ہے, پال کے پیچھے ایک حال ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت اپنے دل میں ایک جذبہ تھا, اس لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو کچھ دعائیں دے کر اس چیز کو دکھائیں گے, سمجھائیں گے. پھر کچھ ذکر اذکار کرنا چاہیے, کچھ مزید نفلی عبادات کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہوں گے نوافل نماز. تو ایک تو آپ کا اوابین کا بتا دیا, اب رات میں تہجد پڑھنے کی کوشش کریں. اب رہ رہے مسجد میں تہجد نہیں ہو رہے, اگر آپ کو ڈر ہے کہ نہیں, آپ تو وہ ڈر نہیں ہو سکتا کیونکہ نے کہا کہ آپ نے 2 بجے بستر اٹھانا ہے, ہاں اللہ اکبر, وہ تو ختم ہو گیا. جب آپ نے 2 بجے بستر اٹھانا ہی ہے, ہاں, اور 2 سے 3 20 1 گھنٹے 20 منٹ تو آپ اتنے بھی نہیں کھا سکتے ہیں, ہاں, تو تہجد کی نماز پڑھنا ہے. اب وہ 2 رکعت ہو 4 رکعت ہو, سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اب کیوں نہیں ہم 8 رکعت ہی پڑھ لیں جب ہم مسجد میں مہمان ہیں اور ہم سنت سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ہم سنت سیکھنے اپنانے کے لیے آئے ہیں, کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے. یعنی کہ ہم نے اڑنا ہے اور چلنا ہے, ہم سنت سیکھنے اپنانے کے لیے آئے ہیں. پھر تہجد کے بعد دعا ہوتا ہے, دعا دعا. اب اپنی زبان میں, اردو میں, پنجابی میں, انگریزی میں, انگلش میں, یہ انگریزی اور انگلش الگ الگ زبان ہے, ہاں انگریزی میں, انگلش میں دعا مانگنا ہے, دعا مانگنا ہے. یہ سحر کے وقت دعا مانگنا چاہیے, استغفار, دعا. الدعاء مخ العبادہ, مخ العبادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخ, یہ دعا یعنی عبادت کا مغز ہے, مکھن ہے, راز ہے. دعا مانگے, دعا مانگے. اب دعا میں دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو بذات خود عبادت ہے, اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے. بلکہ تین فائدے ہیں, بذات خود عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے, اور ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے. ہم اپنے حاجات کو اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں, اپنے امیدیں اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص رمضان اور بالخصوص آخری عشرے میں جنت کی دعا مانگتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے. آپ اس کی بہت دعائیں, اللہم انی اسألک منک الجنۃ الفردوس بغیر حساب. اللہ تعالیٰ میں آپ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں, بغیر حساب مانگتا ہوں. اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں. آپ جیسے بھی جتنے بھی کرنا چاہیں, اور وہ اس دعا کو بھی حال بنانا ہے کہ میرا حال بن گیا ہے کہ میں اب سب فکروں کو چھوڑ چکا ہوں, اعتکاف میں آ کر مجھے اب آخرت کی فکر لگ گئی, اب آخرت کی مجھے ایک ہی فکر ہے کہ آپ مجھے جہنم سے بچا دیجئے اور مجھے جنت میں پہنچا دیجئے. دوسرا دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگتے تھے ان دنوں راتوں میں, اللہم انکا عفوون کریمون تحب العفو فاعف عنا, کہ رب کریم آپ تو درگزر کرنے والے ہیں, تو بڑے کریم ہیں, یا رب کریم میرے بھی تمام گناہوں خطاؤں پر درگزر فرما, کیونکہ یہ آپ کو پسند ہے, یہ آپ کو پسند ہے. تو یہ کچھ دعائیں ہوگی. پھر ایک اور دعا ہے, اس کو کہتے ہیں استغفار. استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اس ہر گناہ سے جو کیا ہے, جو یاد ہے, جو بھول بیٹھے ہیں, اور نیت کرنا و اتوب الیہ کہ بس آئندہ یا رب کریم میں اس گناہ سے منہ پھیر چکا ہوں, رخ پھیر چکا ہوں, اور بس آئندہ میں آپ کا بن کر رہنا چاہتا ہوں. پھر ایک اور دعا نفل عبادت ہے, اس کو صلوات علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فارسی اردو میں درود شریف کہتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اب کیا عجیب بات ہوگی کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں, اور ہم انہیں کو بھول جائیں اور درود شریف نہ بھیجیں, انہیں کو بھول جائیں درود شریف نہ بھیجیں, عجیب. تو سو دفعہ استغفار, سو دفعہ درود شریف. جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کیا ہے تو ان کو تو کوشش کریں کہ سو دفعہ صبح شام, یعنی دو سو دفعہ صبح, سو دفعہ شام استغفار اور درود شریف. پھر میں آپ کو بتا رہا تھا نفلی نمازوں کا, تہجد کے بعد, فجر کے بعد آپ سو سکتے ہیں, اور آپ میں سے اکثر سوئیں گے. مگر اگر کوئی جاگنا چاہے تو ایک آدھ گھنٹے جاگنے کے بعد آپ کو ایک اور بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاشراق. اور جو سو جائیں گے, جب وہ اٹھیں گے, وہ ایک اور نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز چاش, صلاۃ الدہا. اور کچھ محدثین نے فرمایا کہ یہ دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں, دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ پہلے جاگیں گے تو آپ اشراق چاش دونوں مل کر پڑھ کر سو جائیں, اور اگر آپ سو کر جاگیں گے, سو کر اٹھ کر اشراق چاش مل کر پڑھنے. جب مل کر پڑھتے ہیں تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو رکعت اشراق اور چار رکعت چاش. اور اگر کسی کے قضائے عمری تو انہی وقت پھر نفل کی نیت کے بجائے انہی قضاء کی نیت کر لیں, تاکہ کچھ قرضے بھی ساتھ ساتھ ادا ہوتے رہیں. پھر عصر کی نماز سے پہلے چار سنتیں غیر موقع ہیں, چار سنتیں غیر موقع ہیں, مگر یہ بھی اشراق, چاشت, عوابین سے کم چیز نہیں ہے. تو تہجد, اشراق, چاشت ملا کر بے شک پڑھ لیں. عصر سے پہلے چار سنتیں اور عوابین. پھر اگر آپ چاہیں جب بھی آپ مسجد میں آئیں دو رکعت نفل نماز ہوتی ہے تحیت المسجد. اب تحیت کے کیا معنی ہے؟ تحیت مینز گریٹنگ, یعنی آپ مسجد کو سلام کیسے دیں گے, مسجد کا حق کیسے ادا کریں گے, مسجد کا ادب کیا ہے؟ کہ جیسے گھسیں نماز پڑھیں, جیسے گھسیں نماز پڑھیں, جب داخل ہوں نماز پڑھیں. اسی طرح وضو کرنے کے بعد بھی دو نفلیں تحیت الوضو کی, وضو کے شکر کرنا, دو رکعت پڑھنا. تو یہ مختلف عبادات ہیں. ایک اور عبادت ہے جو میرا خیال ہے بالخصوص کم از کم تاک راتے میں ہمیں کرنے چاہیے. ایک سعودی عرب کے عالم نے ماضی قریب, وہ کتاب میرے پاس یہاں تو نہیں ہے مگر گھر میں, انہیں بڑی اس پر تحقیق کی اور بڑا زبردست انہوں نے اس پر کتاب لکھا, کیونکہ کچھ لوگ شبہ میں آ گئے اور کچھ لوگ شبہ میں ڈالنے والے تھے کہ یہ نماز ہے ہی نہیں. ان کی ایسی تحقیق حتمی ہے کہ جہاں تک میرے علم میں ہے کسی نے اس کا رد لکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح, صلاۃ التسبیح. اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا تھے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ نماز بتایا تحفہ, ہدیہ کے طور پر. پھر فرمایا کہ چچا جان اگر آپ روز پڑھ سکتے ہیں روز پڑھیں, اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ میں پڑھیں, اگر ہفتہ وار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں, اگر مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک دفعہ پڑھیں, اور اگر سال میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو اپنی پوری زندگی میں کم از کم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں. تو ہمارے حساب سے اگر کم سے کم تاک راتے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صلاۃ التسبیح ہمیں ہم اس کو پڑھ لیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ ان سب عبادات اور نمازوں کے بعد آپ دعا مانگیں, تلاوت کے بعد دعا مانگیں, تسبیح کے بعد دعا مانگیں, استغفار کے بعد دعا مانگیں, درود شریف کے بعد دعا مانگیں, فرض نماز کے بعد دعا مانگے, تراوی نماز کے بعد دعا مانگے, وتر کی نماز کے بعد دعا مانگے, کوئی بھی نفلی عبادت ہو دعا مانگے, آپ ذکر کرنا چاہے لا الہ الا اللہ اس کے بعد دعا مانگے, آپ اللہ 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 اسم جلالہ کا ذکر کرنا چاہیں اس کے بعد دعا مانگے, آپ دل میں ذکر کرنا چاہیں اس کے بعد دعا مانگے, آپ زبان سے ذکر کرنا چاہیں اس کے بعد دعا مانگے. ہر عبادت کے بعد دعا مانگنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم محتاج ہیں, ہم بہت محتاج ہیں. عبادت سے بڑھ کر ہماری حاجت ہے, اور عبادت سے ہم اس حاجت کو اللہ تعالیٰ کو پیش کر لیں. دعا کی ادب اور ترتیب ہے کہ سب سے پہلے اپنے آخرت کے لیے دعا مانگے, پھر اپنے دین کے لیے دعا مانگے, پھر دنیا کے لیے دعا مانگے, پھر دنیا کے لیے دعا مانگے. آخری ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں رمضان کے متعلق. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں اللہ, میں تو الغفور الرحیم, میں وہ ذات ہوں جو کامل مغفرت نازل کرنے والے ہیں, اور میں وہ ذات ہوں جو کامل رحم کرنے والے ہیں, کامل رحم کرنے والے ہیں. اب یہ روزے اور نماز, ان دو چیزوں میں ایک ربط ہے, اور ہم دونوں کو ہم نے ان دونوں پر محنت کرنا ہے. مختلف علماء مشائخ نے اس کو ڈفرینٹ انداز سے بیان کیا ہے. ایک انداز یہ ہے کہ نماز میں انسان محب یعنی عاشق ہوتا ہے, اور روزے میں انسان محبوب ہوتا ہے. ایک یہ فرمایا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی جلال ہے, اور روزے میں اللہ تعالیٰ کی جمال ہے. ایک یہ فرمایا کہ نماز کو بہتر کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا الحاکم یعنی ہمارے مالک اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو زیادہ مانیں گے اور روزے سے زیادہ بہتر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو ہمارا الولی ہمارے دوست جو ہیں اور قریب اور سرپرست اعلیٰ ہیں وہ ہمارے دل میں زیادہ اس کی کیفیت آئے گی. تو اب ہم نے روزے پر کوئی ایز سچ محنت نہیں کرنی پڑتی, بس رکھنا پڑتا ہے. There's no sense of quality fast. You just have to keep the fast. نماز میں اس پر محنت کرنا پڑتا ہے. تو ان 9-10 دن رات میں, اور انشاءاللہ اس پر بھی ایک مستقل بیان بھی ہوگا, اور جو ساتھی پہلے بھی آ رہے ہیں بیانات میں, رمضان میں ایک دو ہفتے پہلے اس پر مستقل بیان دیا گیا تھا کہ نماز میں اپنے حضوری, نماز میں یاد الہی, اس چیز کو بڑھائیں, اس کی مشق کریں. اعتکاف کے دوران ہر نماز جو ہم پڑھیں گے وہ فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, با جماعت ہے یا انفرادی ہے, ہر نماز میں یہ محنت اور کوشش ہو کہ وہ زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے جائیں. آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ. بڑے بڑے عالم مفتی جو نماز کے مسائل جانتے ہیں مگر وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے, بڑے بڑے حافظ قاری جو ٹھوس قرآن ان کو یاد آتا ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, ہاں سارا وقت ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں, خشوع اور خضوع نہیں. تو ہم نے ایک ہوش کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں سمجھے کہ چلو نماز تو میں گھر میں بھی پڑھتا ہوں, میں یہاں بھی پڑھ رہا ہوں, یہاں میں نے کچھ اور کرنا ہے. نہیں نہیں, یہاں آپ نے نماز پڑھنا ہے. مگر نماز وہ ہم تو ورزش کر رہے تھے گھر میں, یا ہم نے صلاح عبادت, رکوع سجود, ہم نے ہر ہر رکن کا ذائقہ لینا ہے, ہر رکن کا مزہ چکھنا ہے, ہر رکن میں اللہ کو قرب حاصل کرنا ہے, ایسی نماز ہم نے پڑھنا ہے. یہ باقاعدہ ایک بہترین موقع ہے, اعتکاف نماز کو بہتر کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. آپ کبھی آہستہ نماز پڑھیں, کبھی تسبیحات کو بڑھائیں, جس کو تھوڑا سا زیادہ قرآن آتا ہے زیادہ قرآن قیام میں سنائیں. ہم نے اپنی نماز, یہ بہت کچھ ہے. آپ نہیں سمجھے کہ اور بھی ہمیں کیا کیا کرنا ہے اعتکاف میں, یہ ہو گیا. میں نے ٹوٹل آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعتکاف میں کیا کرنا ہے. اعمال اور عبادات, اعمال عبادات, اعمال عبادات. اور عصر کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اعتکاف میں کیا نہیں کرنا ہے. ہاں, عصر کے بعد آپ کو بتایا کہ کیا نہیں کرنا ہے, فالتو فضول بات جیت ادھر ادھر, سمجھ گئے نا. اب ہو گیا کہ کرنا کیا ہے. اب جب نہیں کرنا ہے وہ بھی آ گیا, جو کرنے کے وہ بھی آ گیا, اور تاک رات بھی ہے, تو بس ہم کرنے پر لگ جائیں. پہلی رات تکا کر شروع کریں. میں تو کہتا ہوں کہ پہلی رات زبردست, انگلش میں سے گیٹ آف ٹو اے فلائنگ اسٹارٹ, کک اسٹارٹ, جمپ اسٹارٹ, سپر اسٹارٹ. مزیدار. اسپینڈ ٹنائٹ دی 21st نائٹ دی وے یو نارملی ووڈ اسپینڈ دی 27th نائٹ, اسپینڈ 21st نائٹ دی وے یو اسپینڈ دی لاسٹ نائٹ, دین یو ول انجوائے انشاء اللہ تعالیٰ. بس اتنی سی بات ہے. تو 12 بجے سے پہلے انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. 12 بجے جب اے ایم ہو جائے گا نا, اے ایم, وہ اے ایم بس آپ کا رب والا ٹائم ہے. وہ پی ایم ہم رکھیں گے, ہاں, آپ کو گرمانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اور اے ایم آپ نے بس عبادت کو دینا ہے. کتنی دفعہ ہم 12 بجے تک دنیا کے لیے جاگتے ہیں, کتنی دفعہ ہم دنیا کی کوئی مصروفیت, شغل, یاری میں ہم گھڑی کو دیکھو ابھی تک 12 بھی نہیں بجے. ایسے کہتے تھے نا جس کے ساتھ یاری لگاتے تھے, ابھی تک تو 12 بھی نہیں بجے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیوں ایسے تھک گئے, ابھی تو 12 بھی نہیں بجے. ہاں, تو آپ نے 9-10 رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا ہے کہ ابھی تک 12 بجے بھی نہیں ہے, میں کیسے تھک رہا ہوں, میں نے اپنے رب کے ساتھ خوب باتیں کرنا ہے, اب میں بہت باتیں کرنا ہے. اس سال بھر باتیں پڑی ہیں, میں نے سال سے رابطہ نہیں کیا, بہت باتیں میں نے رب سے کرنا ہے اور بہت باتیں منوانا ہے. ہم اسی لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے, عبادات اعمال کی توفیق نصیب فرمائے, عبادات کا جو مقصد ہے کہ ہمارے رب کے ساتھ تعلق آ جائے, اور رمضان کا جو مقصد ہے ہمارے دل میں تقوی آ جائے. یہ تعلق, تقوی, قرب, اللہ کی رضا, یہ سارا کا سارا ہمیں مل جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے, سبحان رب الوہاب, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب كريم آج رات ہمیں قبول فرما پہلی رات قبول فرما ہم تو بہت محتاج ہیں یا رب آپ کے امت کے کمزور آئے ہیں آپ پہلی رات اپنے مہربانی فرما دیجئے کرم فرما دیجئے یا رب کریم ہم سب کو جہنم کی آگ کی فہرست کے نکال کر جنتوں کی فہرست میں ڈال دیجئے جنت الفردوس فرما دیجئے نبی کریم سنن و ناسم کا پروس عطا کر دیجئے یا رب کریم جس طرح آپ نے ہمیں مسجد میں بلا کر مسجد کے پروس دے دیا یا رب کریم اسی طرح قیامت کے دن ہمیں جنت کے اندر بلا کر اپنا پروس عطا فرما یا رب کریم جب آپ نے ایک دفعہ مسجد میں داخل کر دیا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ریاضات ریاض الجنت ہیں یہ روز تم میں ریاض الجنت ہے یا رب کریم تو ایک دفعہ ہم آگے ہیں ہم گس کے ہیں آپ نے خود بلا لیا یا رب کریم ہمیں جنتی بنا دیجئے اللہم انا نعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب یا رب کریم اپنی رحمت دے دیجئے اپنا قرب دے دیجئے ہماری حضوری والی نمازیں عطا فرما اپنی یاد والی نمازیں عطا فرما ذکر والی نمازیں عطا فرما نماز کے اندر بھی ہمیں ذاکرین بنا نماز کے باہر بھی ذاکرین میں سے بنا یا رب کریم ہمارے یہ وقت کو قیمتی بنانے کے لیے نصیب فرما یا رب کریم سب ساتھی ہیں جو بھی دعا کرنے کے لیے آئے ہیں جو آپ کو منوانا چاہتے ہیں جو بھی گناہ معاف کروانے کے لیے آئے ہیں سب کے یا رب کریم گناہوں کو معاف فرما دیجئے سب ہم سب کی دعاؤں کو مان لیجئے ہم سب کی امیدیں سے بڑھ کر معاملہ کر لیجئے یا رب کریم آپ اپنے ہم اپنے حساب سے جو کچھ کریں گے ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے یا رب کریم آپ اپنے شان کے لائق اپنے شان کے مطابق اپنے کریمی کے مطابق اپنے رحمانیت کے مطابق اپنی رحیمیت کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما دیجئے ہمیں اس اعتکاف کی برکت سے ان رمضان کے آخری عشرہ کی برکت سے ہمیں اپنے نیک صالح متقی فرمان بردار مؤمنین میں سے بنا دیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين